بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی. کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی. اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی. مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی. بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. مگر اے نفس پھر بھی تیری نادانی نہیں جاتی. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے نادان. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان. بڑھاپے میں بھی تیری قوت فلانی نہیں جاتی. بڑھاپے میں بھی تیری قوت فلانی نہیں جاتی.
یہ قوت فلانی کا مطلب ہے بچپنے جیسی عادت. تو مطلب یہ کہ 55 سال میں آ کر بھی گناہ نہ چھوڑے تو یہ بچپن ہی تو ہے. بچپن میں جیسے بچہ اپنی اچھائی برائی کو نہیں سمجھتا تو ایسی 55 میں آ کے جو گناہ جس سے نہیں چھوٹ رہے تو وہ یہ بچپن والی عادت ہے. تو بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی. بڑھاپے میں آ کر بھی بچپنے جیسی عادت ابھی گئی نہیں, یعنی اچھے اور برے کی تمیز نہ کرنا وہ نہیں گئی. یہ ہے مراد.
تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان. تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان. بڑھاپے میں بھی تیری قوت فلانی نہیں جاتی. بڑھاپے میں بھی تیری قوت فلانی نہیں جاتی. عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی عجب درویش ہے تیرے کے گدڑی پوش ہو کر بھی بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی. بفیض نور نسبت شان سلطانی نہیں جاتی. محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اے اختر. محبت میں کبھی ایسے بھی دن آتے ہیں اے مظہر کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی. کہ رونے پر بھی غم کی اشک بارانی نہیں جاتی. کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة. چند باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ آیت جو میں نے پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا, اور قرآن کریم یہ کیا ہے؟ ہدى للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدى, اور ہدایت کی بڑی کھلی نشانیاں اس میں موجود ہیں. والفرقان, فرقان حق اور باطل کرنے والی, وہ اس میں تمیز کرنے والی چیز. ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان میں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کریم میں جو قرآن سے تعلق قائم کر لے اس کو تین چیزیں ملیں گی. تین چیزیں انشاءاللہ اس کو حاصل ہو جائیں گی بشرطے کہ رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کر لے, مضبوط تعلق قرآن کریم سے قائم کرے. ایک تو اس کو اللہ تعالی ہدایت دیں گے, اور دیکھیے رمضان کے گزرنے پر کیا فرمایا, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھو تم نے یہ رمضان کی جو عدت ہے, یہ ایک مہینہ یا 29 دن یہ پورے کر لیے, پھر تم اللہ تعالی کی بڑائی کرتے ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہو. کس بات پر؟ اس بات پر کہ رمضان میں اللہ نے تمہیں ہدایت دی. اس ہدایت کا درجہ ہر آدمی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. کسی شخص نے, آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن ختم کرتے تھے, یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے, اعلیٰ ترین درجہ. ایک قرآن دن میں, ایک قرآن رات میں, اور ایک قرآن تراوی کا, 61 قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 31 قرآن ختم کرتے تھے دن اور رات میں, ایک قرآن, ایک قرآن تراوی کا. یہ ان کے حساب سے ہدایت کا درجہ, ہر آدمی کے ہدایت کا درجہ الگ ہوتا ہے. کسی کو نوافل پڑھنے کی خوب توفیق ملی, کسی کو کم ملی. کسی کو تقوی سے رہنے کی خوب توفیق ملی, کسی کو کم ملی. تو ہدایت کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے ہر آدمی کے ظرف کے اعتبار سے. تو تم بڑائی، یہ جو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہو، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں رمضان میں ہدایت دی، کسی نہ کسی درجے میں اعمال کرنے کی توفیق دی. کوئی آدمی، کچھ ایسے ہیں 6 روزہ 7 روزہ اور 5 روزہ میں قرآن شریف سن لیتے ہیں پھر چھٹی، اور کچھ وہ ہیں جو جب تک رمضان کا عید کا چاند نظر نہ آ جائے وہ تراویح پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ کم درجہ ہے کہ 6 روزہ پڑھ کے چھوڑ دیا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہر آدمی کی ہدایت کا درجہ الگ الگ ہے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے ہمیں کس درجے کی ہدایت ملی. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، یہ جو تم تکبیر پڑھتے ہو اس پر پڑھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم نے اعمال کیے رمضان کے، تو ایک تو اس کو ہدایت ملے گی بشرطے کہ وہ قرآن سے تعلق قائم کرے. دوسری ہدل للناس و بینات من الہدا، ہدایت کی کھلی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایسی دکھائیں گے جب وہ قرآن سے تعلق قائم کرے گا کہ اب اس کا گمراہی کی طرف لوٹنا قریب قریب ناممکن ہوگا، وہ گمراہی کی طرف نہیں جائے گا. ہاں گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ الگ چیز ہے، گمراہی الگ چیز ہے. یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا ہے ونخلع ونترک من یفجرک، کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں اور دوری اختیار کرتے ہیں اس شخص سے جو آپ کی جو آپ کی نافرمانی کرے. تو نافرمانی سے کون خالی ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نافرمانی سے کون خالی ہے؟ گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، فجور گناہ تو سب سے ہوتے ہیں. اسی لیے حکیم الامت نے یہاں تشریح فرمائی ہے کہ یہ فسق اعتقادی مراد ہے، فسق اعتقادی مراد ہے، فجور اعتقادی مراد ہے. جس کا عقیدہ غلط ہو اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں. ونخلع ونترک من یفجرک، ورنہ گناہ سے تو کون خالی نہیں ہے. تو گویا سب ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لیں. فجور اعتقادی مراد ہے یہاں پر، یاد رکھیے گا دعائے قنوت میں. جس کا عقیدہ غلط ہو، مثال کے طور پہ کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہو، فرشتوں کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کے اولیاء اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہو کہ بس جو ہے ان سے مل جائے گا، یہ اولیاء اللہ سے سب مل جائے گا، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. تو ایک تو بات یہ سمجھ لیں، قرآن نازل ہوا رمضان میں، اس سے ہم تعلق قائم کر لیں تو تین چیزیں مل جائیں گی جو اس آیت میں ہیں. ہدایت ملے گی، ہدایت کی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے، اور نمبر 3 والفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دے دیں گے. اور یہ ایسی نعمت ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ دعا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ایک زمانے تک مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے. حوالہ جا کے ملا المغنی عن حمل الاسفار، علامہ عراقی کے، اس کتاب کا نام ہے المغنی عن حمل الاسفار للعراقی. یعنی یہ میں نے وہ کتاب لکھی ہے جو بڑے بڑے سفر کرنے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، سفر کی مشقت برداشت کر کے جو چیزیں ملتی ہیں وہ میں نے اس کتاب میں جمع کر دی. اور واقعی بات یہی ہے، وہ اور کتابوں میں مل ہی نہیں رہی تھی، اس کتاب میں ملا. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا دیجئے، اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباع. پھر حق کو حق دکھانے کے بعد اس کی اتباع بھی نصیب فرمائیے. وارین الباطل باطلا، اے اللہ مجھے باطل کو باطل دکھا دیجئے. اور ورزقنا اجتنابا، اور اس باطل سے بچنے کی توفیق بھی دے دیجئے. سب جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے نا، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوا اللہم ارین الحق حقا تو معلوم ہے، یہ تو واضح ہے. جو لوگ بھی جن کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی فرض ہے، تو ان کو اللہم ارین الحق حقا تو حاصل ہے، حق کو حق سمجھتے ہیں. ورزقنا اتباع، اس حق کی اتباع بھی نصیب ہو جائے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے. بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا، سب مسلمان ہیں، چاہے نماز نہ بھی پڑھتا ہو ہے تو مسلمان، تو وہ مانتے تو ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ایک بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے. تو ارین الحق حقا تو حاصل ہے سب کو، لیکن ورزقنا اتباع حاصل نہیں ہے. اس حق کی اتباع بھی نصیب ہو جائے، یہ کم لوگ ہیں. اسی طریقے سے گناہوں کا معاملہ ہے، غلط چیزوں کا معاملہ ہے، سب جانتے ہیں فلاں 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 گناہ ہے، سب کچھ گناہ ہے، گناہوں کو سب مانتے ہیں. شراب پینا گناہ ہے، بدنظری کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، بہتان لگانا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، سب مانتے ہیں، لیکن بچنے کی توفیق کم لوگوں کو ہے. تو ارین الباطل باطلا، باطل کو باطل دکھائیے، یہ تو حاصل ہے، ایک بہت بڑے طبقے کو پتا ہے، لیکن اس سے بچنے کی توفیق کم لوگوں کو حاصل ہے، بہت کم لوگ ہیں ایسے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کر لے، اس کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. اور مطلب یہ ہے کہ حق کو حق دکھا کر اس کی اتباع بھی نصیب فرمائیں گے، اور باطل کو باطل دکھا کر اس سے اجتناب بھی نصیب فرمائیں گے. یہ ہے فرقان، یہ تین چیزیں اس کو رمضان میں ملیں گی جو قرآن سے تعلق قائم کر لے رمضان المبارک میں. بھائی کوئی تو بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عام راتوں میں آپ کا یہ حال ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تریم قدمہ، آپ کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. اور یہ رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتا تھا یہ قیام. اور پھر رمضان میں آپ کا ایک اضافی معمول بھی تھا، وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور نکالتے تھے رمضان کا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے. یہ ایک اضافی چیز تھی. اور جس سال حضور کی وفات ہوئی ہے، اس سال دو مرتبہ دور نکالا ہے. عام رمضان میں ایک مرتبہ دور نکلتا تھا، اس سال میں دو مرتبہ دور نکالے ہیں. یہ ایک اضافی معمول تھا. معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تراوی، یہ تراوی وہ عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدگی سے نہیں ہوئی، مستقل نہیں ہوئی. اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وضاحت موجود ہے کہ میں نے یہ مستقل اس لیے اس کو نہیں کرایا. اور صحابہ کو بہت مزہ آتا تھا, صحابہ جمع ہو جاتے تھے, جمع ہو جاتے تھے نہیں, تراوی نہیں ہوتی تھی, کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی. فرمایا میں نے اس لیے ایسا کیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے, اور چونکہ 20 رکعت ہے ہر ایک آدمی پڑھ نہیں سکے گا, تو مجھے ڈر تھا کہ اگر فرض ہو گئی تو کہیں لوگ بھاگ نہ جائیں اس سے, اور فرض سے بھاگیں گے تو بہت بڑا وبال ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, انہوں نے فرمایا اب تراویح کے فرض ہونے کا امکان ہی نہیں رہا, اب تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے, اب تراویح کے فرض ہونے کا امکان نہیں رہا, لہذا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی, 20 رکعت تراویح پڑھائی اور پورا قرآن سنایا. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کرنے کی بھی ایک وجہ تھی, بہت سارے صحابہ تھے, بڑے بڑے حفاظ صحابہ موجود تھے, لیکن حضرت ابی ابن کعب کو کیوں مقرر کیا؟ کیونکہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ابی اقرؤنا, ابی ہمارے بڑے قاری ہیں. کیونکہ حضور نے یہ فرمایا تھا اس لیے ان کو آگے مصلے پر کھڑا کیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز میں متشابہ لگا, اور پیچھے سے لقمہ دیا گیا. لقمہ جب دیا گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ لقمہ کس نے دیا تھا, تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا میں نے دیا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یہی توقع تھی کہ تم نے ہی دیا ہوگا. ابی اقرؤنا, ابی ہمارے بڑے قاری ہیں. انہوں نے 20 رکعت تراویح کا آغاز فرمایا, پورا قرآن مسجد نبوی میں سنایا ہے. آج بھی مسجد نبوی میں 20 رکعت نماز ہوتی ہے تراویح کی, مسجد الحرام میں بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ہوتی ہے. یہ ایک اضافی معمول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تراویح کا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور نکالنے کا رمضان میں, پھر رمضان میں قیام کرنے کا وہ الگ معمول. آپ دیکھیے رمضان میں تعلق کتنا بڑھ گیا قرآن سے. تو جو رمضان میں تعلق قائم کر لے اس کو یہ 3 نعمتیں مل جائیں گی, ہدایت کی نعمت, ہدایت کی کھلی نشانیاں, اور حق اور باطل کی تمیز, اور حق کو حق سمجھنا اور حق کی اتباع, باطل کو باطل سمجھنا, باطل سے اجتناب, یہ چیزیں اس کو نصیب ہو جائیں گی. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے, دوسری اب آگے چلتے ہیں. پورا رمضان, پورا سال سلامتی والا گزر جائے اس کے لیے بھی رمضان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار قرار دیا رمضان کو پورے سال کا. جیسا ہمارا رمضان گزرے گا باقی جو سال ہے آئندہ جو آنے والے ایام ہیں وہ بھی ویسے ہی گزریں گے. من سلم له رمضان سلمت له السنة, جس کا رمضان سلامتی والا گزرا اس کا پورا سال سلامتی والا ہو گیا. سلامتی کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص گناہوں سے بچا رہا اور اطاعت میں لگا رہا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو رمضان المبارک میں, اس کو غیر رمضان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی برائیوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تقوی فی رمضان, تقوی فی غیر رمضان کا ذریعہ ہے. یہ حضرت کا ملفوظ ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, تقوی فی رمضان, تقوی فی غیر رمضان کا سبب ہے اور ذریعہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو تقوی سے رمضان میں تقوی سے رہے گا غیر رمضان میں بھی وہ تقوی سے رہ سکتا ہے. اور جس نے رمضان میں تقوی اختیار نہ کیا وہ تقوی سے نہ رہا تو غیر رمضان میں بھی اس کا تقوی سے رہنا مشکل ہے. اور تقوی یہاں ہوتا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا و اشار الی صدری, آپ نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں تقوی ہوتا ہے. اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو, اور گناہ چار قسم کے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ, بڑے گناہ, ظاہری گناہ, باطنی گناہ. چاروں قسم کے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے, اور جو ان سے نہ بچ سکے وہ توبہ کر لے, جب اس سے غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے جلدی سے توبہ میں دیر نہ لگائے, بس اس کا نام تقوی ہے. یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو ہم سے, رمضان میں بالکل گناہ نہیں ہوں گے, گناہ تو ہوں گے لیکن تقوی میں توبہ میں دیر نہ لگائے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کے دو ہی علاج ہیں, صدور سے پہلے ہمت, صدور کے بعد توبہ. یعنی گناہ صادر ہونے سے پہلے ہمت سے کام لے کر گناہ سے بچے, اور اگر گناہ صادر ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ لگائے, یہ علاج ہے. تو جو رمضان میں اس طرح رہا کہ گناہ صادر ہونے سے پہلے اس نے ہمت کی کہ میں نہیں گناہ نہیں کروں گا, خوب ہمت کر کے گناہ سے رکا رہا, اور اگر ہو گیا تو توبہ میں دیر نہ لگائے, یہ ہے تقوی. جو اس طرح جس نے رمضان گزارا یہ ہے تقوی والا رمضان, اس کا سارا سال انشاءاللہ ایسے ہی گزرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمت نصیب فرمائیں گے گناہوں سے بچنے کی, اور جب گناہ اس سے ہو جائے گا تو توبہ کی توفیق دے دیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کو خاص فرمایا ہے رمضان کے ساتھ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ اس لیے ہم نے تم پہ روزے فرض کیے. دراصل الٹا چلایا جاتا ہے رمضان میں, ہمیں الٹا چلایا جاتا ہے. الٹا چلایا جانے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام ہو گئیں. کھانا کھانا, پانی پینا, بشری حوائج پوری کرنا یہ جائز تھا, فی نفسی ہی جائز تھا, لیکن وہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک یہ حرام ہو گیا. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئیں, تو جو چیزیں ہیں ہی حرام وہ کتنی حرام ہیں, اس سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے. تو الٹا چلایا جاتا ہے, احساس دلایا جاتا ہے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. اعلان کرایا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ, اور او شر کے طلب کرنے والے, گناہوں کے پیچھے رہنے والے, گناہوں کو تلاش کرنے والے, گناہوں کا موقع تلاش کرنے والے, تو پیچھے ہٹ جا. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ رمضان میں سلامتی سے جو رہا اس کا پورا سال سلامتی والا ہو گیا. رمضان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار قرار دیا ہے پورے سال کے گزرنے کا, کیسا سال گزرے گا رمضان اس کا معیار ہے. رمضان اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہمارا آگے کا سال کیسا گزرے گا. اور تیسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان و شہر اللہ, رمضان اللہ کا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اشارہ یہ ہے کہ جس نے رمضان میں جس کو اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا تو پھر اور کون سا وقت ہے کہ اس کو اللہ کا تعلق حاصل ہو. رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جو رمضان کے مہینے میں اللہ کا نہ بنا پھر کب بنے گا؟ اب یہ اعتکاف کا وقت آ رہا ہے، آج سے انشاءاللہ اعتکاف شروع ہوگا. 10 دن اگر ہم کسی کے گھر میں رہیں، مہمان رہیں، اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ 10 دن آپ نے کسی کے گھر میں قیام کیا، اس سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے آپ کا کہ بھائی 10 دن یہ ہمارا میزبان رہا ہے، ہم اس کے گھر میں رہے ہیں. لیکن ہمارا کیا حال ہے، 10 دن مسجد میں رکے، اللہ کے گھر میں رکے، پھر بھی اللہ کا تعلق قائم نہیں ہوتا. چاند نظر آتے ہی بہت سے اعتکاف والے، میں نہیں کہہ رہا سب کے سب، بہت سے اعتکاف والے وہ ہوتے ہیں جن کی داڑھی آ جاتی ہے، کچھ داڑھی بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں عید کا چاند نظر آنے پر. 10 دن ہم اللہ کے گھر میں رہے مگر اللہ سے تعلق قائم نہ ہوا. وہی رمضان سے پہلے جو ہمارا حال تھا، زبان کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، کانوں سے گانے سننا، کانوں سے غلط باتیں سننا، آنکھوں سے فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، آنکھوں سے بدنظری کرنا، نامحرموں کو دیکھنا، وہی رمضان میں بھی چل رہا، وہ غیر رمضان میں جو تھا وہی رمضان میں چل رہا ہو. تو اس کو فرمایا رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ہاتھوں کا غلط استعمال، یہ ہاتھ غلط استعمال ہو رہے ہیں گناہ کے کاموں میں، وہ رمضان سے پہلے بھی استعمال ہوتے تھے، رمضان میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. پیروں سے غلط جگہ پہ چل کر جانا رمضان سے پہلے بھی تھا، رمضان میں بھی ہو رہا ہو، یا رمضان گزر گیا رمضان کے فوراً بعد پھر وہی پہلے والی عادت پر آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر، یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر، دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے، دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے. اکثر دلوں میں آپ آ جاتے ہیں لیکن گھر کس دل کو بناتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. جس دل کو گھر بناتے ہیں وہ سارا سال آپ کا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا رہے گا، اور جس کو گھر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، جس دل کو اپنا گھر نہیں بنایا، وہ رمضان میں تو آئے گا مسجد میں پھر چلا جائے گا، اور رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، غیر رمضان میں پھر وہی جیسے پہلے تھیں ویسی ہی مسجدوں کی وہی حالت ہو جاتی ہے. یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر، دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے. اس لیے رمضان اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کا بہترین زمانہ ہے، اس سے اچھا کوئی اور زمانہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا رمضان و شہر اللہ، اور اس کے لیے یہ 2 وظیفے سکھائے، 3 بلکہ، ایک قرآن کریم سے تعلق، خوب تلاوت قرآن کریم کی، نمبر 2 قرآن کریم سے جو وقت بچ جائے تو اس کے لیے پھر یہ 2 وظیفے ہیں. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلم لی متقبلا، اے اللہ رمضان مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان کو میرے وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے. وسلم لی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. وسلم لی متقبلا، آپ اس کو سمجھے کہ کیا مطلب ہے. وسلم لی متقبلا کا مطلب یہ ہے، رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو رمضان میں جتنے اعمال کروں اس پر قبولیت کی مہر لگا دیجئے، ان اعمال پر، میری تراویح پر، میری زکات پر اور صدقات پر، قرآن کی تلاوت پر، تسبیحات پر قبولیت کی مہر لگا دیجئے. اور جس نے یہ دعا مانگی, خوب مانگی اللہ سے, کبھی نہ کبھی تو سنیں گے اللہ تعالیٰ, اور قبولیت کی مہر لگ گئی تو پھر انشاءاللہ اس کا سارا سال اچھا گزرے گا. یہ ہے اس دعا کا مطلب. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے, رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے, اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر, وسلم لی متقبلا, رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. رمضان کے تمام اعمال پر قبولیت کی مہر لگا دیجئے. اور دوسرا وظیفہ یہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, لا الہ الا اللہ کی کثرت, استغفر اللہ کی کثرت. یہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ دونوں کا ایک ساتھ پڑھنا انتہائی مفید ہے, انتہائی مفید ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حکیمی نسخوں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کوئی ایک نسخہ ہے اس کے ساتھ دوسرا نسخہ ملانے سے اس کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے. اگر اس کو اکیلے استعمال کیا جائے, تنہا استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا, کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ ملا لی جائے تو اس کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ کے ساتھ استغفار, لا الہ الا اللہ کے ساتھ استغفار, اس کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے, اتنی بڑھ جاتی ہے, اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا, گناہوں میں مبتلا کر کے, اہلکت الناس بالشہوات, میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا, وَأَحْلَكُونِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْاِسْتِغْفَارِ, انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھ کے مجھے ہلاک کر دیا. فَأَحْلَكُونِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْاِسْتِغْفَارِ, مجھے میں نے گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کیا, برباد کیا, انہوں نے مجھے برباد کیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے. فَأَحْلَكُونِ بِلَا الہ الا اللہ والاستغفار, اس کی کثرت کا حکم فرمایا, خوب پڑھو تاکہ شیطان ہلاک ہو جائے, برباد ہو. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اور دو چیزیں اور مزید, کہ جنت سے, جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ. تو لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اب جی کسی کو اگر یہ یاد نہ ہو تو اس طرح پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, یہ تو عربی میں ہی پڑھ لیں, اور دوسری اردو میں مانگ لیں یا اپنی کسی زبان میں مانگ لیں. بے شک اردو میں مانگے, پنجابی میں مانگے, پشتو میں مانگے, فارسی میں مانگے, کسی زبان میں, اللہ تعالیٰ ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں, یاد رکھیے گا, ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اچھی بات یاد آ گئی, میں عرض کر دوں, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک صاحب نے, بنگلہ دیش کے ایک صاحب تھے, ان کے بارے میں کہا, حضرت یہ تو بنگالی ہے, ایسے منہ بھی بنا لیا, یہ تو بنگالی ہے. حضرت نے فرمایا, آپ اپنا ایمان دوبارہ, نکاح پڑھوائیے دوبارہ, اپنے ایمان کی تجدید کیجئے, آپ ایمان سے خارج ہو گئے, نکاح بھی آپ کا ٹوٹ گیا, نکاح دوبارہ پڑھوائیے, ایمان کی تجدید کیجئے, کلمہ دوبارہ پڑھیے. کیا بات کہہ دی آپ نے, اب سنیے, تشریح سنیے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا, ایک نشانی یہ. دوسری فرمائی, ایک نشانی یہ ہے, وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ, تمہاری زبانوں کا اختلاف, یہ بھی اللہ کی نشانیاں. معلوم ہوا جتنی زبانیں ہیں, انگریزی ہو, عربی ہو, پشتو ہو, فارسی ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, بلوچی ہو, یہ اور کوئی زبان ہو, یہ ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں. جو ان میں سے کسی ایک کی بھی تحقیر کرے گا اس نے اللہ کی نشانی کو کی تحقیر کی، اور اللہ کی نشانی کی تحقیر کرنا، حقارت کرنا کفر ہے. آپ سمجھیں میری بات، اس بات کو سمجھیں. اللہ معاف فرمائے، ہم زبان کی بنیاد پہ پتہ نہیں لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایمان سے خارج ہو گئے. حضرت نے فرمایا، وہ حضرت یہ تو بنگالی ہے، حضرت نے فرمایا اپنا ایمان دوبارہ، لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھو، اپنا نکاح دوبارہ کرو. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانی کی تحقیر کرنا کفر ہے. اللہ کی نشانی کی تحقیر کرنا گویا اللہ کی تحقیر کرنا ہے، اور یہ کفر ہے. وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے. یہ مختلف رنگ ہیں اللہ نے بنائے ہیں، مختلف رنگ کی صورتیں ہوتی ہیں، شکل و صورتیں مختلف ہوتی ہیں، شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں. یہ رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانی ہے. رنگ کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی غلط ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رنگ کالا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی؟ تو بھائی یہ کالا رنگ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ آدمی متقی نہ ہو، عیب یہ ہے کہ آدمی گناہ سے نہ بچے، عیب یہ ہے کہ آدمی اللہ کا تعلق حاصل نہ کرے، تقویٰ حاصل نہ کرے، یہ عیب ہے. کالا رنگ ہونا کیا عیب ہے؟ گورا رنگ ہونا کیا عیب ہے؟ کیا خوبی ہے گورے رنگ کا ہونا؟ کیا خوبی ہے اگر ایک گورا رنگ کا آدمی ہے لیکن اللہ کا نافرمان ہے، کیا فائدہ ہوگا گورا ہونے سے؟ اس لیے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اشارہ یہ ہے کہ جو رمضان میں اللہ کا نہ بنا، پھر اور کوئی موقع نہیں اس کے پاس کہ وہ اللہ کا بنے، اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے. اس لیے بھائی بس یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ اب چند دن رہ گئے ہیں، آپ نے دیکھا یہ 20 دن کیسے گزرے، کچھ پتہ نہیں چلا، کچھ پتہ نہیں چلا. یہ چند دن اور رہ گئے ہیں، یہ بھی ایسی ہوا کی طرح گزر جائیں گے. اسی لیے فرمایا گیا ایام معدودات، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، ایک مہینہ مت سمجھنا، تھوڑے سے دن ہیں. اور یہ مطلب اشارہ یہ ہے کہ جس طرح تھوڑے سے دن گزر جاتے ہیں ایسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جائے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑے سے دن تھے گزر گئے، حالانکہ ایک مہینہ ہوتا ہے. اللہ تعالی نے یہی فرمایا ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. ہاں، بے دل خستہ کو پاؤ گے کہاں. بے دل ایک شاعر تھا، اس نے یہ شعر کہا، بے دل خستہ کو پاؤ گے کہاں، کر لو اس کی مہمانی چند روز، کر لو اس کی مہمانی چند روز. یہ ایک سال کے بعد یہ مہمان آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، رمضان شریف ایک سال کے بعد آتا ہے، اب کہاں پائیں گے ہم اس کو، جلدی سے اس کی قدردانی کر لیں، کر لو اس کی مہمانی چند روز، اس کی کچھ میزبانی کر لیں، اس کو اپنا مہمان بنا لیں، اس کی قدردانی کر لیں. پھر ہوگا یہ کہ اگر ایسا کر لیا ہم نے تو یہ اپنے اثرات، اپنی برکات، اپنے اثرات، اپنے انوارات چھوڑ کر جائے گا، اور ایسے چھوڑ کر جائے گا کہ سارا سال کام آئیں گے. من سلیم لہو رمضان و سلیمت لہو السنہ. بس بے دل خستہ کو پاؤ گے کہاں، کر لو اس کی مہمانی چند روز، ایام محدودات، گنے چنے دن ہیں، تھوڑی سی اس کی مہمانی کر لیں، تھوڑی سی اس کی توازو خاطر مدارات کر لیں، اس رمضان شریف کی میزبانی کر لیں، ہم اس کی قدردانی کر لیں تو کام بن جائے گا. ورنہ وہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدعا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. یہ کون بدعا دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو حضور بدعا دے رہے ہیں، اس کی بربادی میں کوئی شبہ ہے؟ جس کو حضور کی بدعا لگ جائے اور اس حضور اس کو بدعا دے دیں، اور وہ تو حدیث شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین کہیے، کہلوایا گیا، آپ کہہ نہیں رہے تھے، آپ فرمایا گیا آمین کہیے، حضور سمجھ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں کہتے، دراصل یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے آمین کہا، آمین آمین آمین، تین مرتبہ آپ سے کہلوایا گیا. رمضان کا مہینہ گزرے پھر بھی مغفرت نہ ہو، آپ نے آمین فرمایا، آمین برباد ہو جائے، آمین. کیا شبہ رہ گیا اب اس کی بربادی میں، اور کیا شبہ رہ گیا اس کی ہلاکت میں؟ تو اس کی چند روز مہمانی کر لیں، کچھ قدردانی کر لیں تو کام بن جائے، اور کام نہ بنا تو حضور کی بددعا لگے گی. بددعا لگ گئی تو ہم بچ نہیں سکتے. اس لیے رو دھو کے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، آج ہی انکساری سے، الہا و زاری سے اللہ سے ہم مانگ لیں، قبول کروا لیں اپنے رمضان کو. اور بس یہ چند دن اب رہ گئے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اب وہ زمانہ آ رہا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ وہ زمانہ، یہ جو دس دن جو آج سے شروع ہوں گے انشاءاللہ، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے ان کی بھی آزادی ہو جاتی ہے. بھئی عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کے آخری دس دن یہ جہنم سے آزادی کے دن ہے. مطلب کیا ہے؟ جہنم سے آزاد کون ہوتا ہے؟ جو جہنم کا ہو چکا وہ آزاد ہوتا ہے. آزاد کس کو کہتے ہیں؟ جو غلام ہو چکا ہو، قید ہو چکا ہو، اس کو آزادی ملتی ہے نا. تو جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان دس دنوں میں اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اس کو بھی آزاد فرما دیتے ہیں. یہ تو وہ دس دن ہے، یعنی جو بیس دن گزرے وہ بھی اہم تھے، لیکن یہ دس دن تو اب خلاصہ ہیں، بالکل انتہائی اہم دن ہیں. ان دنوں میں تو جہنم کے مستحقین کی مغفرت ہو جاتی ہے. بس اب مانگ لیں ان دنوں میں. اچھا دو دعائیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ایک تو دعا یہ ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے اللہ ہم سے، یعنی جو ایمان والے ہیں، وہ بندے جو جن کو اللہ اپنا محبوب بناتے ہیں، جن کو جن سے اللہ کو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو جن سے محبت ہے، بڑے بندے ہیں یہ، بڑے مقام کے لوگ ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان کا معمول یہ ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیجئے. ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب جہنم کا بڑا گلوگیر ہے، سخت پکڑ والا ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما، اور ٹھکانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے وہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ دعا ہے. اور دوسری دعا عام طور پہ سب کو یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو مانگیں. یہ دو دعائیں یا تو دونوں مانگ لیں ان دنوں میں، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں، اور ان دونوں دعاؤں میں جہنم سے خلاصی، جہنم کے عذاب سے آزادی مانگی گئی ہے. تو یہ دو دعائیں ہم کثرت سے مانگیں ان ایام میں. اور یہ جو تا قراتیں آتی ہیں 21ویں شب، جیسے آج 21ویں شب ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب، یہ پانچ راتیں آئیں گی تا قراتیں انشاءاللہ. یہ بہت اہم راتیں ہیں، لوگوں نے ایک ہی کو سمجھ لیا 27ویں شب کو، ایسا نہیں ہے. لیلۃ القدر آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، کسی سال 21ویں شب میں ہوتی ہے، کسی سال 23ویں میں ہوتی ہے، کسی میں کوئی سال ایسا آتا ہے جس میں 25ویں میں ہوتی ہے، کسی سال میں 27ویں میں ہوتی ہے، اور کسی سال میں 29ویں میں ہوتی ہے. تو جو شخص ان پانچوں میں عبادت کر لے تو اس کو انشاءاللہ لیلۃ القدر مل جائے گی. تو ان راتوں کی خاص دعا، یہ حضرت عائشہ کا احسان ہے پوری امت پر، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ تو بتائیے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا دعا مانگوں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ حضرت عائشہ کا پوری امت پر احسان ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عنی، اور بعض روایات میں اللہم انک عفوون کریم تحب العفو فاعف عنی، لہذا یہ بھی کریم بھی لگا لیں، اللہم انک عفوون کریم تحب العفو فاعف عنی. حضور نے فرمایا بس یہ دعا مانگو، یہ لیلۃ القدر کا خاص وظیفہ ہے. لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا، کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی وظیفہ بتا دیں، فلاں فلاں مشکل آ گئی ہے وظیفہ بتا دیں، فلاں مسئلہ آ گیا. یہ ہمارا مسئلہ ہے مغفرت کا، ہمارا مسئلہ ہے حضور کی بد دعا سے بچنے کا. وہ سامنے حضور کی بد دعا کھڑی ہوئی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اس کے یہ وظیفے ہیں. پڑھیے، خدا نہ خواستہ چاند نظر آ گیا عید کا اور ہماری مغفرت نہ ہوئی، تو بد دعا تو آ کے چپکے گی نا، ایسے یوں آ کے چپکے گی. وہ بد دعا سامنے کھڑی ہوئی ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے. وہ کہتے ہیں مسئلہ پیش آ گیا، یہ مولوی صاحب مسئلہ یہ ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا دیں. حضور نے اس مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفے بتائے، بد دعا سے بچو، مغفرت حاصل کر لو، جہنم سے بچ جاؤ، یہ وظیفے ہیں، یہ کر لو، یہ کرنے کے کام ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اب لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، ایسے مانگ لے عربی میں، اور باقی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار اگر عربی میں یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ورنہ یوں مانگ لیں کہ اے اللہ جنت نصیب فرما دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، بس. کوئی اپنی اور کسی زبان میں مانگ لے تب بھی وہ صحیح ہے، بس یہ وظیفہ ہے ہمارے مسئلے کے حل کرنے کا. مسئلہ ہے بہت بڑا بھائی، حضور کی بد دعا لگنے کا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بربادی کا مسئلہ ہے، ہلاکت کا مسئلہ ہے ہماری. اس کے لیے یہ وظیفہ بتایا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بس اس کو ہم مضبوط پکڑ لیں. لیلۃ القدر کا وظیفہ، وہ یعنی جو تاک راتیں ہیں ان میں ہم اس کو، اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم انک عفوون کریمون تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور آپ کریم ہیں. کریم، ارے کریم کے معنی پتہ ہے کیا ہے؟ کریم، الکریم الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ. کریم وہ ذات ہے جو بغیر حق کے حق نہ بنتا ہو پھر بھی دے دے. دنیا میں یہ ہوتا ہے بھائی آپ یہ فلاں چیز لینے آ گئے ہیں، آپ کا حق تو نہیں ہے، آپ تو ڈیزرو نہیں کرتے، آپ تو ڈیزرونگ نہیں ہیں، آپ تو ڈیزرو نہیں کرتے اس کو، آپ کیسے آ گئے. دنیا والے یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہے. کریم کا مطلب یہی ہے جو ڈیزرو نہ کرتا ہو، مستحق نہ ہو، پھر بھی اللہ اس کو دے دے. غیر مستحق کو دے دیں، یہ ہے کریم. اللہم انکا عفو، کریم لگا دیا حضور نے اس دعا میں، اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، مگر اگر میرے گناہ پھر بھی اتنے زیادہ ہوں کہ آپ بہت معاف کرنے کے باوجود میرے گناہ پھر بھی معافی کے قابل نہ ہوں، تو آپ کریم بھی تو ہیں، تو کریم تو بغیر غیر مستحق کو بھی بخش دیتا ہے، لہذا کریم آپ اس اپنی صفت کریم ہونے کی حیثیت سے بخش دیجئے. یہ ہے مطلب، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے کے باوجود میرے گناہ ایسے ہوں کہ قابل معافی نہ ہو، تو آپ کریم بھی تو ہیں، تو کریم تو بغیر مستحق ہوئے بغیر ہی بخش دیتا ہے، بغیر مستحق کو بھی دے دیتا ہے، تو آپ کریم ہیں، کریم ہونے کی حیثیت سے بخش دیجئے. اور آگے فرمایا تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرتے 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 اکتاتے نہیں ہیں، معاف کرتے کرتے اکتاتے نہیں ہیں، اکتا جانا دل بھر جانا نہ، تحب العفو آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. فاعف عنی، بس آپ اپنا پسندیدہ عمل میرے اوپر بھی جاری فرما دیجئے، یعنی مجھے بھی معاف فرما دیجئے. یہ لیلۃ القدر کا ان پانچ جو طاق راتیں آئیں گی ان کا خاص یہ عمل ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو اب تھوڑے سے چند دن رہ گئے ان کی، اللہ تعالی اگر کوئی نہ کر سکا اب تک 20 دن میں، اس نے وہ حق ادا نہ کر سکا ہو رمضان کا، تو حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما الاعتبار بالخواتیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے. اگر مطلب یہ ہوا کہ کوئی 20 دن رمضان کے صحیح نہ گزار سکا ہو، یہ آخر کے چند ایام اس کے اچھے گزر جائیں، تو اللہ اسی کو بنیاد بنا لیں گے، اسی کو بنیاد بنا کر اس کے 20 دن بھی فرما برداری والے شمار فرما لیں گے. انما الاعتبار بالخواتیم، اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جنگ کے موقع پر، وہاں ایک چرواہا آیا، اس سے آپ کی گفتگو ہوئی اور اس نے اسلام دین کی کچھ باتیں پوچھیں، ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تم اجرت پر یہ جانور چراتے ہو، یہ جانور واپس کر کے آؤ اپنے مالک کے، پھر ہمارے ساتھ آگے ہمارے لشکر میں ہمارے ساتھ لڑو. ٹھیک ہے، وہ جانور واپس کر کے آیا، لشکر میں آ کے لڑا اور شہید ہوا. کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، قرآن اس نے سیکھنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا، صرف جہاد کا موقع ملا اور اس میں شہید ہوا اور جنت میں پہنچ گیا. حضور نے فرمایا جنت میں پہنچ گیا. انما الاعتبار بالخواتیم، اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے. خاتمہ کیسا ہوا؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کہا جاتا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ان کو شیخ الہند نہیں، ان کا حق یہ ہے کہ ان کو شیخ العالم کہا جائے، شیخ العالم تھے، حضرت تھانوی کے استاد تھے. انہوں نے اپنے ایک ہندو پڑوسی کو خواب میں دیکھا، ہندو پڑوسی کو خواب میں یہ دیکھا کہ وہ جنت کا لباس پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کا لباس پہنے ہوئے. حضرت شیخ الہند نے اس سے خواب میں ہی پوچھا، ارے تو تو ہندو ہے، تو تو ہندو تھا، تو کہاں سے یہاں پہنچ گیا؟ اس نے کہا، مولوی جی مرتے وقت ان کہی کہہ لی تھی. خواب میں اس نے کیا جواب دیا؟ مولوی جی مرتے وقت ان کہی کہہ لی تھی. انکہی کہتے ہیں، انکہی کا مطلب ہے جو بات کہنی نہیں چاہیے. ہندوؤں کے نزدیک کلمہ پڑھنا انکہی ہے، کہ کلمہ مت پڑھنا ورنہ مسلمان ہو جاؤ گے، تو یہ انکہی چیز ہے، نہ کہنے کے قابل چیز نہیں ہے. تو اس نے کہا، میں نے وہ جس کو ہم انکہی کہتے تھے کہ نہ اس کو نہ کہنا، یہ کلمہ مت پڑھنا، ہندو ہی رہنا، وہ انکہی کہہ لی میں نے آخری وقت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جب میرا دم نکل رہا تھا، میں یہاں پہنچ گیا. ساری زندگی بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہوئے گزاری. آخری وقت میں کلمہ پڑھا, کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی تلاوت نہیں, کوئی ذکر نہیں, جنت میں پہنچ گیا. اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے. جس کے یہ دن اب تک صحیح نہ گزرے ہوں وہ ان دنوں کی قدر کر لے, اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے. اللہ پاک اس کو بھی عطا فرما دیں گے. اللہ پاک بس ہمیں, ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا اور پوری امت کی مغفرت کا اس مہینے میں فیصلہ فرما دیں, اور یہ جو آخری ایام ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.